ملائكته يصلون على النبي
إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء السلام إمام زمانا جل الله تعالى فرجه الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي
محمد علی محمد فرح اما بعد فقد قال الله الحکیم فی کتابه الحکیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قال الله تبارک و تعالی ايضا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله صلوات پر محمد و آل محمد. معزز بزرگان عزیز، ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہم نے کبھی نئے اپنے نئے سال کا آغاز خوشی منا کر نہیں کیا، اس لیے کہ جیسے محرم کا چاند طلوع ہوا تھا زہرا کا چاند بدلی میں چلا گیا تھا. بارگاہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک عجیب بارگاہ ہے، حدیث میں ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے، وحب زیارت ہے، اور حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. دل کیا ہے؟ قلب المؤمن حرم اللہ، حدیث میں ہے کہ مؤمن کا قلب اللہ کا حرم ہے، یعنی اس پورے بدن میں سے اللہ نے اپنے حرم کے لیے جس حصے کو منتخب کیا ہے وہ ہے دل، اور اس دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. وحب زیارت ہے، زیارت حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. حدیث میں ہے کہ من زار الحسین فی لیلۃ الجمعہ کمن زار اللہ علی عرشہ، جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرتا ہے وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی ہے. اسے پڑھ کے کیا مقام ہو سکتا ہے؟ عرش پر خدا کی زیارت. اور چھٹے امام کا وہ جملہ کہ جب چھٹے امام نے زیارت تعلیم دی تو راوی نے کہا کہ مولا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حرم میں جا کے زیارت نہیں پڑھ سکتے، سفر نہیں کر سکتے. مولا نے کہا اگر جا نہ سکو تو کربلا کا رخ کر کے کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تجھے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ رہا. زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اس وقت میرا موضوع زیارت نہیں ہے، اتنی بات گزارش کر دوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے، جہاں امام حسین کا معاملہ آیا، بہت بڑے بڑے ثواب رکھے ہیں. مثلا کہا کہ شب جمعہ زیارت کرے، عرش پر زیارت کی اس نے خدا کی. پھر کہا شب 15 شعبان جو حسین کی زیارت کرے وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے اس نے تمام انبیاء اور مرسلین کے ساتھ حسین کی زیارت کی ہے. اور تمہارے علامہ یمینی صاحب الغدیر، شاید پوری شیعہ ہسٹری میں مولا علی کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے اچھی کتاب نہیں لکھی گئی. 20 جلدی کتاب ہے جس میں علی کی امامت کو ثابت کیا ہے. بہت مولائی آدمی تھے، جہاں کہیں مجلس ہوتی تھی، جہاں کہیں اہل بیت کی محفل ہوتی تھی، خاص طور پر مولائے کائنات کے فضائل کی محفل ہوتی تھی، چاہے اہل سنت نے منعقد کی ہو، یہ پہنچ جاتے تھے وہاں. ایک مرتبہ ایک مقام پر جاتے ہیں تو وہاں کسی سنی عالم سے ملاقات ہوئی. تو سنی نے کہا کہ ہر فرقے کا عالم محترم ہے، عالم دین تو محترم ہے. تو سوال کیا کہ آپ کا بڑا مطالعہ ہے، آپ یہ بتلائیے کہ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث کیا ہے. علامہ امین نے کہا پہلے آپ بتلائیے پھر میں بتلاؤں گا. وہ سنی کہتا ہے کہ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جس کی زبان پر وحی کے علاوہ کچھ آتا نہیں. کہا علی جل مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یدور العلی حیث ما دار، علی وہاں جاتا ہے جہاں جاتا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا. علامہ امینی کہتے ہیں کہ ہاں یہ فضیلت تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث ہے. کیا تم نے عمار یاسر کا نام سنا ہے؟ کہاں سنا ہے. تو حضور نے ان کے لیے بھی یہی کہا تھا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، عمار وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے. تو یہ تو علی کے شاگرد کی فضیلت ہوئی، علی کی تو نہ ہوئی. تو اگر علی کی فضیلت کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں علامہ امینی، کہتے ہیں رسول نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. یدور الحق حیث ما دار، علی وہاں نہیں جاتے جہاں حق جاتا ہے، حق وہاں آتا ہے جہاں علی جاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. علامہ امینی جب ان کی بڑی عظمت ہے، جن کا انتقال ہوا ہے تو بیٹے نے خواب میں دیکھا ہے، دیکھا جنت کا منظر ہے اور جنتی صف میں لگے ہوئے ہیں، اور حوض کوثر کے قریب مولائے کائنات جنتیوں کو سیراب کر رہے ہیں کوثر سے. دیکھا کہ علامہ امینی بھی کھڑے ہیں، ان کے بیٹے دیکھ رہے ہیں، میرے بابا بھی اس صف میں کھڑے ہیں. مولا ایک ایک کو کوزے آپ دیتے جاتے ہیں، سیراب کرتے جاتے ہیں. جب علامہ امینی کی باری آتی ہے، علی نے کوزے کو ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھوں سے کوثر کو بھرا. کہا اے امینی تیرا حق یہ ہے کہ تو علی کے ہاتھوں سے پانی پی. بکاس ہی وبی یدہ، دعائے ندبہ کا جملہ ہے کہ مولا کچھ وہ ہوں گے جو کوزے آپ سے سیراب ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو دست علی سے سیراب ہوں گے. علامہ امینی وہ ہیں. بیٹے نے کہا آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کو یہ مقام عطا ہوا, آپ کی اتنی خدمات تھیں. علامہ نے کہا کہ ہاں خدمات تو تھیں لیکن مجھے یہ مقام خدمات کی وجہ سے نہیں ملا, کبھی اس وجہ سے ملا ہے تو مجھے یہ مقام زیارت مولا حسین علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے. مولا حسین کا نام آیا ہے, بابا سے بلند درود بھیجے محمد علیہ محمد پر. تو بیٹے نے وہی کہا بابا آپ کو یہ مقام تو مل گیا لیکن آج کل عراق کے حالات بہت خراب ہیں تو سب تو زیارت پر نہیں جا سکتے, تو اس مقام کو کیسے حاصل کریں؟ کہ بیٹا گھبراؤ نہیں, اس لیے کہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جو مقام حسین کے زائر کے لیے رکھا ہے وہی مقام حسین کے عزادار کے لیے رکھا ہے. آپ اس فرش ادا پر تشریف فرما ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیے گا. روایت کا جملہ ہے, امام زمانہ فرماتے ہیں کہتے تم ویسے ہی مجلس میں نہیں آتے, ہم تمہارے گھر جاتے ہیں, تمہیں تمہارے نام سے پکارتے ہیں اور اپنے جد کی مجلس میں بلاتے ہیں. اللہ آج میں اس قابل ہو گیا کہ امام زمانہ کی زبان پر میرا نام ہے, انہوں نے مجھے بلایا مجلس میں. جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا اہل بیت کی کیفیت بدل جاتی تھی. راوی کہتا ہے جیسے محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا میں نے ساتویں امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آٹھویں امام چاند کو دیکھتے تھے امامہ اتار دیتے تھے, ابا اتار دیتے تھے. کسی نے کہا مولا غم تو اتنا پرانا ہو گیا آپ کتنا روئیں گے؟ امام نے کہا کہ لَاللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر, میں محرم کو اس لیے برپا کرتا ہوں تاکہ تم غدیر کی طرح محرم کو بھی نہ بھلا دو. غدیر کو بھلا دیا تم نے لیکن محرم نہیں بھولے گا. بلکہ عبداللہ ابن سنان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جب مولا کی خدمت میں پہنچا میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھیں سرخ ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میں مولا کے پاس گیا, میں نے کہا مولا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, کس چیز نے آپ کی یہ حالت کر دی؟ امام کہتے ہیں عبداللہ کیا تجھے نہیں معلوم آج کون سا دن ہے؟ کہتے مولا کون سا دن ہے؟ مولا فرماتے ہیں آج میرے جد حسین مظلوم کی شہادت کا دن ہے. میں قدموں میں مولا کے گرتا ہوں, کہتا ہوں مولا مجھے نہیں معلوم تھا. عبداللہ کہتے ہیں مولا پر اتنا گریا کاری تھی, مولا کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے, آواز گلے میں پھنس رہی تھی مولا کی. یہ محرم میں کیفیت ہوتی تھی اہل بیت کی کیفیت. اور اتنا بھی یاد رکھیے گا کہ گریا بظاہر 61 ہجری کے بعد شروع ہوا ہے لیکن حسین وہ ہے جس پر آدم نے گریا کیا ہے, نوح نے گریا کیا ہے, موسیٰ نے گریا کیا ہے, ابراہیم نے گریا کیا ہے, انبیاء نے گریا کیا ہے مولا حسین پر. جب آدم کے سامنے پنجتن کے نام لیے گئے ایک ایک نام کو سنتے خوش ہوتے جاتے ہیں لیکن جیسے حسین کا نام آیا آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت آدم کہتے ہیں کہ پاک پروردگار اس نام کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خدا نے پورا واقعہ کربلا بیان کیا اور آدم نے گریا کیا مولا حسین پر. اکثر روایت جہار الانوار کا جملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ خدا سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے خدا تو نے امت محمد کو باقی امتوں پر فضیلت عطا کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا نے کچھ چیزیں گنوائی, کہا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے. جیسی عبادت امت محمد میں ہے ویسی عبادت کسی امت میں نہیں ہے, یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے. آخر میں کہا عاشورا, موسیٰ نے کہا کہ اے خدا مجھے نماز تو پتا ہے, روزہ تو پتا ہے, حج تو پتا ہے لیکن عاشورا کیا ہے؟ خدا کی آواز آتی ہے اے موسیٰ عاشورا یہ ہے کہ البکا والتباکی والمرثیا والعزا علی ولد المصطفیٰ حسین ابن علی. عاشورا نام ہے بکا کا, گریے کا. بعض مومنین ہوتے ہیں بدقسمتی سے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. خدا سے دعا کیجئے کہ خدا مجھے اور آپ کو غم حسین میں رونے کی توفیق عطا کرے. یہ آنسو قیمتی ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی وہ جید مرجع تخلیق جب انتقال ہوتا ہے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میرے ساتھ قبر میں اس مسلح کو دفن کرنا جس پر 70 سال نماز شب کو انجام دیا ہے, اور اس رومال کو دفن کرنا کہ جس میں 70 برس حسین کے غم میں بہتے ہوئے آنسو کو جمع کیا ہے. یہ نماز اور عزاداری کبھی الگ نہیں ہو سکتے.
یہ ساتھ ساتھ ہے ہمیشہ. تو اس ذریعے کی اہمیت ہے.
وہ تباہ کی, ہاں جسے رونا نہ آ رہا ہو رونے جیسی شکل بنا ہے. ول مرسیا, مرسیا پڑے. ول ازا, حسین کی عزاداری کرے, یہ خدا نے کہا. اس کے بعد کہا کہ من فعل دمہ من عینہ قطرۃ فی یوم عاشورا. اے موسیٰ یاد رکھو کوئی عاشور کے دن یا عاشور کے علاوہ ایک قطرہ میرے حسین کی یاد میں اپنی آنکھ سے بہا دے, میں اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا کروں گا.
حسین پر گریے کا اجر.
دیکھا من انفق من مالہ درہما, جو میرے حسین کی بارگاہ میں فقط ایک درہم خرچ کرے, ایک درہم. آخرت تو بہت دور کی بات ہے. کہتا ہے خدا میں وعدہ کرتا ہوں اسے اس دنیا میں 70 درہم عطا کروں گا.
امام حسین کی بارگاہ ایسی.
ابو بصیر آتے ہیں چھٹے امام کے پاس, اگر کہتے ہیں کہ مولا الحمدللہ میں نے 19 حج کر لیے. ابو بصیر کون سے؟ چھٹے امام کے وہ صحابی ہیں کہ امام کہتے ہیں اگر ان جیسے لوگ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے. ایسے صحابی ہیں. اگر کہتے ہیں کہ مولا الحمدللہ میں نے 19 حج کر لیے, امام ابو بصیر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے ابو بصیر ایک 20واں حج بھی کر کے آ جاؤ تاکہ میرے جد حسین مظلوم کی زیارت کے ثواب کے برابر ہو جائے. صلوات پر محمد و آل محمد.
اور ہمارے یہ امام حسین کی بارگاہ ایسی ہے, لہذا یہاں پر کمی نہیں ہے.
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, قرآن کی آیت ہے. صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے. کیوں ہے شعائر اللہ میں سے؟ اس لیے کہ ایک ماں نے ایک پیاسے بچے کی خاطر صحیح کی ہے. وہ صحیح اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر واجب کر دے. تو جب ایک بچہ پیاسا رہے خدا اس مقام کو شاعر اللہ بنا دیتا ہے, تو جہاں حسین کے بچے پیاسے رہے کیا وہ کربلا شاعر اللہ نہیں؟ والبدنا جعلناها لکم من شاعر اللہ. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, حدیث نہیں پڑھ رہا. قرآن کہتا ہے کہ وہ جانور جسے تم حج کی قربانی کے لیے لیتے ہو وہ شاعر اللہ میں سے. جب تک مارکیٹ میں تھا عام جانور سے. تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اللہ کا احترام نہیں کہا, شاعر اللہ کا احترام. اسے کہ اللہ کی تو عبادت ہوتی ہے, شاعر اللہ کا احترام ہوتا ہے.
آپ قسمتی سے جاتے دیکھیے
ان میں سے ایک تفصیلی زیارت ہے جس کا جملہ ہے اور جو میرا موضوع بھی ہے. ہم مولا حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے مولا من اراد اللہ بدا بکم, جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ سے شروع کرتا ہے. جب تک حسین تک نہیں آؤ گے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. پھر ہم کہتے ہیں بکم بدا اللہ و بکم یختم, اے اہل بیت خدا آپ ہی سے شروع کرتا ہے آپ ہی پر ختم کرتا ہے. بکم یمح اللہ و بکم یثبت, اہل بیت خدا آپ کے صدقے میں لکھتا ہے آپ کے صدقے میں مٹا دیتا ہے. بکم تنبت الارض اشجارها و بکم تنبت و بکم تخرج الارض ثمارها, اہل بیت خدا آپ کے صدقے میں درخت اگاتا ہے آپ کے صدقے میں درختوں پر پھل اگاتا ہے. و بکم ینزل اللہ الغیث, اہل بیت خدا آپ کے صدقے میں بارش برساتا ہے. وَبِكُمْ يَكْشِفُ الضُّرَّ, اہل بیت خدا آپ کے صدقے میں غم کو دور کرتا ہے. یہ مولا حسین کی بارگاہ یہ. اور انشاءاللہ ہمارا موضوع بھی ہے, موضوع انشاءاللہ بشرط حیات اور بشرط توفیق الہی و تائید معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. موضوع ہمارا ہوگا اہل بیت وسیلہ فیض الہی, یعنی یہ
کہ اللہ نے اس کائنات میں ایک نظام رکھا ہے, اس کی کوئی نعمت براہ راست ہم تک نہیں پہنچتی, اہل بیت کے صدقے میں کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. خود مولا حسین کی زیارت کا ایک اور جملہ, ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم. اے مولا, جب خدا ارادہ کرتا ہے تو پہلے آپ کے گھر میں نازل کرتا ہے, پھر آپ کے گھر سے پوری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے؟ اہل بیت وسیلہ فیض الہی, اس لیے کہ جو نعمت آتی ہے اہل بیت کے صدقے میں آتی ہے, اور ہمارا جو عمل قبول ہوتا ہے پہلے اہل بیت کے پاس جاتا ہے پھر خدا کے پاس جاتا ہے. اس پر انشاءاللہ کچھ معروضات آپ سے بحث کروں گا. آج تو تمہیدی گفتگو ہے. میں نے عرض کیا کہ فقط شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے, اصل کائنات میں جو ہے, حدیث میں ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک اس سے علی کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا. یہ انبیاء کا معاملہ ہے, یہ ملائکہ کا معاملہ ہے, کوئی بھی ہو اس کائنات میں, پھر وہ ہندو ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو, فرق نہیں پڑتا. اس مرتبہ مولا یہ یہودی کے ساتھ جا رہے تھے, سامنے دریا آ گیا, یہودی نے کچھ پڑھا, دریا پہ چلنا شروع کیا, پلٹ کے مولا کو دیکھتا ہے, جانتا تو نہیں تھا کون ہے, کہتا ہے کہ اگر آپ کو وہ آتا ہوتا جو مجھے آتا ہے تو آپ بھی دریا پہ چل لیتے. مولا نے کہا اچھا. مولا نے کچھ پڑھا, وہ دریا برف بن گیا. توجہ فرمائیے گا, مولا نے برف پہ چلنا شروع کیا, وہ یہودی آتا ہے قدموں میں گر جاتا ہے, کہتا ہے کہ آپ تو کوئی بہت عظیم ہستی ہیں, یہ کام تو بہت مشکل ہے, آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا میں تو بعد میں بتلاؤں گا میں کون ہوں, تو یہ بتا تو کون ہے؟ کہا کہ میں ایک یہودی ہوں. تو نے کیا پڑھا تھا؟ کہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے مصطفیٰ, حضور کے پاک نام پر ایک درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا, اس کا نام ہے مصطفیٰ, اس کا ایک وصی ہے جس کا نام ہے علی مرتضیٰ, میں نے اس علی کا نام لیا ہے اور اس دریا پر چلنا شروع کیا ہے. مولا مسکرا کر کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب, میں وہ علی ہوں جس کا تم نے نام لیا. کہتا اچھا مولا آپ ہیں. قدموں میں گرتا ہے, شہادتین پڑھتا ہے, ایمان لے کر آتا ہے. یہودی کو ملتا ہے تو اس در سے ملتا ہے, اور حسین ابن علی اور اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو بہت عظیم ہستیاں ہیں. میں تو بہت چھوٹی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, حذیفہ یمانی رسول اللہ کے صحابی ہیں اور صاحب سر رسول اللہ ہے, یعنی رسول کے رازوں کے محافظ ہیں. بھیا تو اپنا کام پورا کر لیں, اس کے بعد میں شروع کروں. دو سلوات آپ دے چکے ہیں, جہاں تین سلوات ایک ساتھ بھیجی جائیں وہ اللہ کی رحمتیں بہت نازل ہوتی ہیں. جزاک اللہ. حذیفہ یمانی مولا کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے, زمانہ رسول میں حذیفہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ حذیفہ جادوگر ہے. کیوں؟ اسے حذیفہ کے پاس ایک تھیلا تھا, جو مریض ہوتا تھا اس تھیلے کو لے جاتے تھے, اس مریض سے مس کرتے تھے, وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. آہستہ آہستہ خبر رسول تک پہنچی, رسول نے حذیفہ کو بلایا, کہا حذیفہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ کہہ رہے تم جادوگر ہو گئے ہو. کہا نہیں اللہ کے رسول, جادو کہاں, جادو تو حرام ہے اسلام میں. پھر کیا اس میں؟ کہ سرکار آپ ایک راہ سے گزر رہے تھے, آپ کے قدم مبارک ایک پتھر پر پڑے, میں نے اس پتھر کو بطور تبرک رکھ لیا تھا. اللہ اکبر. اس پتھر کو اس تھیلے میں ڈال دیا, اس کے بعد اسے مس کرتا ہوں تو شفا مل جاتی ہے. وہ پتھر کے جس میں کچھ لمحوں کے لیے میرے نبی کے قدم آ جائیں, جب اس پتھر سے مریضوں کو شفا مل جاتی ہے تو اگر حسین کا جھولا فطر اس کو شفا دے دے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ تو جو ان سے کچھ دیر کے لیے متصل ہو جائے اس کا یہ مقام ہے. اہل بیت تو بہت بڑی ہستیاں ہیں, بہت عظیم مقام ہے, اور اپنوں نے بھی اقرار کیا, غیروں نے بھی اقرار کیا. یعنی یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہی نہیں ہے, فضیلت کے تو سب قائل ہیں. خلافت میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن فضیلت میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. ابن ابی الحدیر معتزلی شرح نہج البلاغہ میں, جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, وہ لکھتے اپنی کتاب میں, الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الافضل, حمد ہے اس خدا کی جس نے افضل پر مفضول کو فضیلت عطا کی. افضل مولا کائنات, مفضول دوسرے, کہ حمد ہے اس خدا کی کہ اللہ نے مفضول کو خلافت عطا کر دی. لیکن علی کی افضلیت سے کوئی انکار نہیں, افضل تو پھر بھی علی, اس میں کوئی شک نہیں. کہتا ہے ایک خطبے کے بارے میں, خطبہ نمبر 221 نہج البلاغہ کا, جا کر دیکھیے گا, کل چھٹی کا دن ہے, جا کر دیکھیے گا موقع ہو تو. موت کے بارے میں مولا کا خطبہ ہے, کہتا ہے واللہ لقد قرأت هذه الخطبہ الف مرہ, خدا کی قسم میں نے علی کے اس خطبے کو ہزار مرتبہ پڑھا ہے. واحدثت عندي خوفا وروعه, جب جب میں نے پڑھا ہے ہر ہر مرتبہ ایک نیا خوف اور ایک نئی نصیحت میرے دل میں پیدا ہوئی ہے. یہ ہے کلام علی کا اثر, معمولی کلام تھوڑی ہے. جارج جرداد عیسائی مورخ 20 جلدی کتاب لکھتا ہے مولا کائنات کی فضیلت پر, کہتا ہے کہ میں نے جب تک نہج البلاغہ نہیں پڑھی تھی اس وقت تک میں دوسری کتابیں پڑھتا تھا, لیکن ایک مرتبہ جب نہج البلاغہ میں نے پڑھی اس کا ایسا سحر مجھ پر طاری ہوا کہ 200 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہے. 200 مرتبہ میں نے, اور آپ نے شاید قرآن بھی نہ پڑھا, کہتے 200 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہے. جارج جرداد لکھتا ہے, ابھی آئے بھی تھے کچھ عرصے پہلے آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کرنے, جارج جرداد, آیت اللہ خامنائی نے ان سے کہا تھا کہ میں فرزند علی ہوتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں. کیا آغا سید ہے, کہ میں فرزند علی ہوتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں, جس طرح آپ نے مولا کائنات پر قلم اٹھایا ہے اسی طرح شہزادی زینب کبریٰ پہ بھی قلم اٹھائی ہے, ان کے بارے میں بھی کتاب لکھی ہے. جارج جرداد کہتا ہے کہ میں علی کی شخصیت کو سمجھ نہیں پایا. علی کی شخصیت وہ ہے کہ ویسے دیکھو تو ایسا محکم, ایسا سمندر کہ اس میں پہاڑ بھی گر جائے تو علی کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا, ایسا ثابت قدم کا. لیکن یہی ثابت قدم علی جب یتیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا تو علی سے برداشت نہیں ہو پاتا تھا. جو بہادر ہوتا ہے اس کا دل نرم نہیں ہوتا, لیکن علی ایسا ثابت قدم ہے اس کے باوجود یتیم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا علی. جارج جرداد لکھ رہا عیسائی, اور فرمانے, اور پھر کتنے علماء اہل سنت نے لکھا اس بات کو. کسی نے طبقات الحنابلہ میں یہ بات موجود ہے, کسی نے امام احمد ابن حنبل سے کہا, کہا کہ یہ شیعہ کہتے ہیں علی قسیم الجنت والنار, علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے, وہ جنت اور جہنم کو تو خدا تقسیم کرنے والا, یہ شیعہ علی کو کیسے بنا دیا, تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا شیعہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں شیعہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ کیا تم نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق, اے علی تجھ سے کوئی مومن نفرت نہیں کر سکتا, تجھ سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا. سنا ہے تم نے؟ توجہ فرمائیے گا. کہا یہاں سنا, کبھی یہ بتلاؤ کہ عین المؤمن مومن کہاں ہوگا. اچھا لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جسے مولا کائنات نے خود نہج البلاغہ میں اشارہ کیا ہے. مولا کہتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سبقت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی. اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں اس لیے کہ مومن مجھ سے نفرت کرنے لگے, ما ابغضنی, مومن کبھی مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا. ولو سبقت الدنیا بجماتها علی المنافق, ہے علی تجھ پر قربان, اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈال دو, علی ان یحبنی, اب تو مجھ سے محبت کرنے لگ, ما احبنی, منافق مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں لانه قضی فانقضى علی لسان النبی الامی, اس لیے کہ اس بات کا فیصلہ تو پہلے ہی نبی صادق کی زبانی ہو چکا تھا کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق, اے علی آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, انقلاب آ سکتا ہے, لیکن اتنا یاد رکھنا کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا, کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ عین المومن, مومن کہاں ہوگا؟ کفل جنہ, جنت میں ہوگا. وعین المنافق, منافق کہاں ہوگا؟ کفل نار, جہنم میں ہوگا. تو فیصلہ ہو گیا, فیصلہ پھر ہو گیا. کہا جب تم نے کہا مومن جنت میں ہے اور علی سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا, اور منافق جہنم میں اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رہ سکتا, تو فیصلہ ہو گیا کہ پھر علی تو علی القسیم الجنت والنار, علی ہی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. علی تو لہٰذا اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے, شیعہ سنی کو مسئلہ نہیں ہے. یہ ہاں خلافت میں اختلاف ہے, اس میں بحث ہے, ٹھیک ہے, لیکن فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لہذا الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس در سے متمسک رکھا. اور دعا فرمائیے خدا سے کہ جو محبت علی اور اولاد علی مجھے آپ کے دل میں موجود ہے, پروردگار عالم اسے روز بروز اضافہ فرمائے. یہ نعمت ہے, اس لیے کہ رسول نے مولا کو دیکھ کر کہا تھا, اے علی یاد رکھ, اگر ایک شخص ہزار برس کی عمر پائے, ہزار برس تک روزے رکھتا رہے, ہزار راتیں نمازیں پڑھتا رہے, ہزار جہاد کرے, ہزار حج کر لے, کوہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خیرات کر دے, صفا اور مروا کے درمیان صحیح کرتا ہوا مر جائے, لیکن تیری محبت دل میں نہیں ہے, تو جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا. لہذا یہ میزان ہے, یہ معیار ہے. ہاں, انسان جس سے محبت کرتا ہے, اللہ نے ہر عبادت کا ایک اثر رکھا ہے. محبت اہل بیت ایک عبادت ہے, عبادت کا ایک اثر ہے. قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق کا حلوا, اے انسان تو بہت بڑا لالچی ہے. واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے, جب مصیبت آتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے. انسان تو ایسا ہے. آگے کا الا المسلم, لیکن نماز پڑھنے والا ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے نماز میں اثر رکھا ہے, اب مجھ میں نہ آئے تو یہ الگ بات ہے. اللہ نے نماز میں اثر رکھا ہے, میں نماز پڑھنے والا ہوں, میں مصیبت میں فریادی نہیں بنوں گا, مال آئے گا تو بخیل نہیں بنوں گا. اللہ نے روزے میں اثر رکھا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں, تم پر روزہ فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اللہ نے محبت میں بھی تو ایک اثر رکھا ہے. محبت کا اثر کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے ایمان والوں, اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو اتباع کر کے بتلا دو, پیروی کر کے بتلا دو. جیسے جیسے پیروی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے محبت, اس کا معیار بڑھتا جائے گا. سلمان فارسی کے لیے چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کسی نے کہا مولا سلمان فارسی, امام نے کہا سلمان فارسی نہ کہو, وہ ہے سلمان محمدی, وہ ہم سے منسوب ہے. ایران کا رہنے والا ایک شخص جس کے نسب کا نہیں معلوم تھا. روایت میں کہ ایک مرتبہ لوگ عرب کے جاہل بظاہر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنے نصب پر فخر کر رہے تھے, میرا باپ نے یہ, میرا دادا وہ, اور یہ کسی نے چھیڑنے کے لیے پوچھا سلمان, سلمان تمہارا باپ کون تھا, تمہارا دادا کون تھا, اس نے کیا کیا تھا؟ کہا بھائی باپ دادا کی مجھ سے بات نہ کرو, میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور اس کی عبادت کرنے والا. رسول نے کہا اسے سلمان محمدی کہو, یہ مجھ سے منسوب ہے. دیکھیں الحمدللہ جو سادات ہیں, کوئی زیدی ہے, کوئی جعفری ہے, کوئی نقوی ہے, کوئی رضوی ہے, یہ یا جو لگتی ہے آخر میں یہ کیا ہے؟ اسے عربی میں کہتے ہیں یا نسبتی, رضا سے رضوی, تقی سے تقوی, امام جعفر سے جعفری. تو آخر میں جو یا لگتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں یا نسبتی, یعنی یہ آٹھویں امام کی طرف منسوب ہے, یہ دسویں امام کی طرف منسوب ہے. تو اگر کوئی سید نہیں ہے, جیسے ہم میں سے بہت سے نہیں ہیں, تو کیا ہم یائے نسبتی آخر میں لگا سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو رضوی کہ میں امام رضا سے مخصوص ہوں؟ کہہ سکتے ہیں نقوی کہ میں دسویں امام سے منسوب ہوں؟ نہیں کہہ سکتے نا. جب ہم کی اولاد میں سے نہیں تو نہیں کہہ سکتے, یائے نسبتی آخر میں نہیں لگا سکتے. پوری دنیا میں سے ہر شخص جو سید نہیں ہے وہ آخر میں یائے نسبتی نہیں لگا سکتا. اللہ کے رسول نے سلمان کو وہ مقام عطا کیا کہ ایران کا رہنے والا تھا لیکن اسے فارسی نہیں کہا بلکہ محمدی کہہ دیا. یا نسبتی لگا دیا, کردار ایسا تھا. کیوں تھا یہ کردار؟ چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کسی نے سوال کیا مولا سلمان اس مقام تک کیسے پہنچے؟ ایک جملہ کا کجال ہوا ہو ہوا علی جن، سلمان نے اپنی خواہش کو مٹا دیا، علی کی خواہش کو اپنا لیا. ایک جملہ کہنے میں ایک جملہ ہے، بہت مشکل ہے. جب زندگی خوش تھی تو چلتے رہے مرحب کا چلن، سر پہ آئی جو مصیبت تو علی یاد آیا. یہ حساب کتاب تو سب کا ہے تقریباً. جو محبت ہوتی ہے اس میں پھر بے وفائی برداشت نہیں ہوتی، یا مصیبت ہو یا آسائش ہو، جو علی والا ہے پھر پورا علی والا بن کے رہتا ہے. قرآن مثال پیش کرتا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ یونس میں آیت نمبر 22 اور 23، کہتا ہے کہ والذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ہم وہ ہیں جو تمہیں خشکی پر بھی سیر کراتے ہیں، سمندر پر بھی سیر کراتے ہیں. جب تم کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو، سمندر میں بڑے سکون سے جا رہے ہو، تمہاری کشتی جا رہی ہے، تمہاری زندگی مست ہے. دیکھیں سمبولک لینگویج قرآن یوز کر رہا ہے، تمہاری زندگی مست ہے، نہ اللہ کا خیال، نہ رسول کا خیال، نہ حسین کا خیال، زندگی گزر رہی. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، ہم بھی تمہیں نعمتیں دیتے جاتے ہیں. جاؤ دیکھے جاؤ، دیکھے جاؤ، تم فرحت میں ہوتے ہو. جاءت ريح عاصف، اچانک سمندر میں طوفان پیدا کرتے ہیں. وجاءهم الموج من كل مكان، دریا کی موجیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. وظنوا انهم احيط بهم، اور تم اب یقین کر لیتے ہو کہ اب تو موت آنے والی ہے. کبھی کاروبار میں ایسا ہوتا ہے، کبھی خاندان میں ایسا ہوتا ہے. بزرگان تشریف فرمائیں، سب کے تجربے ہیں. ایسا ہوتا ہے انسان بالکل پھنس گیا، ختم، اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں. قرآن کا تبصرہ کیا ہے؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین. اے انسان، یہی تو ایک وقت ہے جب تو اپنے پروردگار کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے. اللہ اکبر، کیا فطرت انسان سے قریب ہو کے بات کی ہے، دل کی بات. ڈاکٹر ہوسٹن امریکہ کے ایک ڈاکٹر ہیں، انجیل بھی پڑھی انہوں نے، بائبل بھی پڑھی ہے، گیتا بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے. کہتے ہیں مجھے باقی کتابوں میں قرآن میں ایک فرق نظر آیا. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی کتابوں میں پڑھتا ہوں تو تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دے شوڈ نو، انہیں پتا ہونا چاہیے. لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. علی کہتے ہیں نا، جب میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، جب چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہوں. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، یہی تو وقت ہے کہ تم اپنے رب کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتے ہو. کیا کہتے ہو پکار کے؟ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین. اے خدا اسے ایک مصیبت سے بچا لے، اس سے بچا لے بس، لنکونن. کچھ مدارس کے طلاب یہاں تشریف فرمائے، تائید فرمائیں گے میری بات کی. عربی زبان کے اعتبار سے لنکونن یعنی یقیناً، کوئی شک نہیں. دو دفعہ تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید ہے عربی زبان میں. کوئی شخص تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، توبہ کر لوں گا، توبہ توبہ توبہ، شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. اے خدا اس سے بچا لے خالی. کبھی انسان کہتا ہے پاس کروا دے، اے خدا پیمنٹ جو رکی ہوئی ہے وہ واپس آ جائے، شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. جو پھنسا ہوا ہوں کچھ ہو جائے بس، پھر تیرا بہت شکر کروں گا. اچھا قرآن کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے تم سدھر جاؤ، اللہ نے مصیبت میں ڈالا سدھر جاؤ. پھر ہوتا کیا ہے؟ اگلی آیت، فلما انجاہم اذا ہم فی البر یفسدون فی الارض. جیسے ہی ہم ان کی ساحل کو، ان کی کشتی کو ساحل کے قریب لے کر آتے ہیں اور انہیں سکون عطا کرتے ہیں، جیسے ہی یہ کشتی سے پہلا قدم زمین پر رکھتے ہیں اسی وقت سے فساد شروع کرتے ہیں. 180 ڈگری چینج، بالکل بدل جاتے ہو تم. اب قرآن کے اسٹیٹمنٹ سے ملاحظہ فرمائیے گا، قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن کہتا ہے یا ایہا الانسان، اے انسان، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی ہے اسے گزار لے. ثم الینا مرجعکم، جائے گا کہاں؟ آنا تو ہمارے ہی پاس ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم خبر لے لیں گے جو کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. خبر لے لیں گے، خدا کا طریقہ یہی ہے. دیکھیں الحمدللہ الذی علی عفوہ بعد قدرتہ، دعا افتتاح کا جملہ ہے. حمد ہے اس خدا کی جو قدرت رکھتا ہے لیکن معاف کر دیتا ہے. ایک تو معاف کرنا وہی میرے پاس قدرت ہی نہیں طاقت ہی نہیں, میں نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا. ابھی بھائی تم ہوتے کون ہو, تمہارے پاس کیا پاور ہے جو تم مجھے معاف کرو گے؟ نہیں, خدا وہ جو رب العالمین ہے, انک علی کل شیء قدیر, حمد ہے اس خدا کی, طاقت رکھتا ہے لیکن عذاب نہیں دیتا, ڈھیل دیتا ہے, موقع دیتا ہے. ایک اور قرآن کی آیت میں اسی طرح کی تمثیل بیان کی آگے کا کہ افا امن تم ائی یکسفا بیکم جانب البر, اے انسان کیا تو اس امان میں آ گیا کہ جب ہم نے تمہیں زمین پر اتار دیا کشتی سے تو اب ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے؟ کیا تو یہ سمجھا تھا خالی دریا میں ہماری حکومت ہے, ہم دریا میں تو پکڑ لیں گے زمین میں نہیں پکڑ سکتے؟ تو کیا سمجھتا ہے زمین میں قارون کو غرق کیا یا نہیں کیا؟ کیا. ہاں, اللہ کی رحمت ہے, سبقت رحمتہ غضبہ, اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. جب قارون کو بھی غرق کر رہا تھا خدا, زمین میں دھس رہا تھا, گھٹنوں تک آیا, کہا اے موسیٰ اب توبہ کرتا ہوں, عذاب دیکھ لیا نا. قرآن کہتا ہے عذاب دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہے, تب تو تم مرنے والے ہو, عذاب دیکھ لیا تم نے, آیا شکم تک زمین میں دھس گیا, اے موسیٰ توبہ کرتا ہوں اب زکات دے دوں گا. پھر آیا گردن تک, موسیٰ نے کہا نہیں 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 اب تم تمہارا کام تمام ہے. گردن تک آیا, کہا اے موسیٰ زکات دے دوں گا مجھے بچا لو, کہا نہیں, دھس گیا زمین جڑ گئی. خدا کی آواز آتی ہے اے موسیٰ تم تو بہت بے رحم نکلے, اور میری کیا مجال کہ میں حضرت موسیٰ سے کہہ دوں گی تو خدا کہہ رہا ہے میں کیا کہوں, موسیٰ تم بہت بے رحم, مالک وہ زکات نہیں دیتا تھا, وہ کافر تھا, وہ ایسا کا. خدا نے کہا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم, یہ قارون اگر تیرے بجائے مجھے ایک بار پکار لیتا میں اسے بچا لیتا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور ہمارے اس کی رحمت یقیناً غالب ہے لیکن اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ ہم اسے چیٹ کرتے رہے. نہیں جناب, تو جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جب زندگی خوش تھی تو چلتے رہے مذہب کا چلن, سر پہ آئی جو مصیبت تو علی یاد آیا. نہیں یہ معاملہ, اچھا جب سر پہ آئی جو مصیبت تو علی یاد آیا, ہمارے مولا اتنے کریم ہیں اس کو بھی بچا لیتے ہیں, جو بھی ہے بلا کر ہے تو ہمارا ہی نہ ہے تو ہمارا ہی ماننے والا, پھر بھی بچا لیتے ہیں, پھر انسان بدل جاتا, پھر اہل بیت بچاتے ہیں پھر بدل جاتا, ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر, خدا کی قسم قربان ہو جاؤں اے مولا آپ پر, کیا اہل بیت خدا نے عطا کیے, میں نے اس کی غیر اقرار کرتے ہیں. آگئے محمد حسابی, ایران کے بہت مشہور سائنٹسٹ ہیں, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں مجھے آئنسٹائن سے ملنے کا بہت شوق تھا, میں یورپ گیا ایک مرتبہ تو آئنسٹائن سے میری ملاقات ہوئی, تو میں نے اسے جا کے بڑی خوشی سے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا. آئنسٹائن جو ہسٹری کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے, اور فرمائیے گا, کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی بڑی تمنا تھی, آج یہ تمنا پوری ہو گئی. آئنسٹائن نے حیرت سے دیکھا, کہا آپ کو مجھ سے ملنے کی تمنا کیوں تھی؟ ارے آپ کے پاس تو جعفر صادق جیسی ہستی موجود ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ آئنسٹائن کہہ رہا ہے. قدر نہیں کرتے بس اوقات, ہم بد قسمتی ہے. علامہ امینی جن کا تذکرہ میں نے کیا, فرماتے تھے نا کہ اگر کسی کا باپ بہت پیسے والا ہو اور بیٹا کسی اور کے گھر پر جا کر اور در پہ جا کے گدائی کرتا پھرے تو کیا اچھا لگے گا؟ بھائی باپ بہت امیر ہے, سخی ہے, بیٹا دوسروں سے جا کے مانگ رہا ہے, اچھا لگے گا؟ نہیں نا, دنیا تانے دے گی. پھر کہتے تھے حضور نے ارشاد فرمایا, انا و علی ابا وا ھذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جس کے پاس علی اور محمد جیسے باپ موجود ہوں وہ دوسروں کے سامنے کیوں جائے؟ اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ در ہے کہ اگر کبھی نہیں بھی ملتا تو اس لیے نہیں کہ دینے والے میں کمی ہے, اس لیے کہ لینے والے کی مصلحت میں نہیں ہے, اور تمہارے اس لیے نہیں ملتا. تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, تھوڑا سا صبر. حاجرہ دوڑی ہیں, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی ہے, صبر کرنا پڑا, بچہ تڑپ رہا تھا لیکن اللہ نے اتنا عطا کیا, اتنا عطا کیا کہ حاجرہ کو کہنا پڑا زم زم, اب رک جا اب رک جا. ایک بچے کے لیے پانی چاہیے تھا, اتنا عطا کیا کہ ساری انسانیت سیراب ہوتی رہے گی, وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا. تھوڑا سا صبر کیجیے, تھوڑا سا اطمینان. اور یہ بارگاہ حسین ابن علی یہی فرش ادا بچ چکا ہے, یہاں سے حاجتیں پوری ہوتی, تمنائیں پوری ہوتی. عزیزان گرامی, حبیب ابن مظاہر شہید کربلا ہے نا, کتنا بڑا مقام ہے حبیب کا. آج مجھے حبیب کے مصائب نہیں پڑھنے, ایک اور بات عرض کر رہا ہوں, اتنا بڑا مقام ہے حبیب کا. لیکن ایک تو من مات علی حب آل محمد مات شہید, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے شہید ہے. اگر گلی کوچوں میں مارا جائے علی کی محبت میں شہید ہے, مسجد میں مارا جائے شہید ہے. لیکن ہر ایک کا مقام تو الگ الگ ہے نا. حبیب میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں, علی کی محبت بھی ہے, آل محمد کی محبت بھی ہے, میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, اور سید الشہداء کی نصرت میں شہید ہوئے ہیں. کربلا کے شہیدوں میں سب کا مقام برابر نہیں ہے, مقام الگ الگ ہے. حبیب کا مقام وہ ہے کہ حسین جیسا شخص جب حبیب کو خط لکھتا ہے تو کہا کہ من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیر حبیب ابن مباہر. یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے دین کو سمجھنے والے حبیب ابن مظاہر کے نام. حبیب وہ ہے, حبیب کا یہ مقام ہے. نجف کے ایک عالم دین نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا, شہید کربلا وہ عظیم شہید خواب میں دیکھا. کہے مولا حبیب, جنت میں تو آپ کو سارے مقامات عطا ہو گئے, کیا اب بھی کوئی تمنا ہے دل میں, کوئی آرزو رہ گئی ہو کہ اللہ مجھے جنت میں اسے مقام عطا کیا ہے, جنت سے کچھ دیر کے لیے اجازت دے میں دنیا میں آ جاؤں دوبارہ. دیکھیں الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. مومن کبھی نہیں جاتا دنیا میں رہے, اور اگر میں اور آپ ایسے نہیں ہیں تو ہمیں چیک کر لینا چاہیے اپنے کردار پر. تو مومن تو نہیں چاہتا, تو حبیب نے مظاہر جیسا کہ دنیا میں آنے کی تمنا ہے, کہ ویسے تو اللہ نے سب دے دیا, جنت سے باہر نکلنے کی تمنا نہیں ہے. ہاں ایک تمنا ہے, کیا تمنا ہے؟ کہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے حسین کے عزاداروں کے لیے بہت بڑا مقام رکھا ہے. تمنا یہ ہے کہ اللہ کچھ اجازت دے میں دنیا میں واپس آؤں اور حسین کی مجلس میں بیٹھ کر آنسو بہاؤں. اللہ اکبر, وہ سعادت جو حبیب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دی. فرش ادا بچ گئی ہے, احتیاط سے بیٹھ جائیے کہیں کوئی عمل ایسا نہ ہو, اس لیے کہ یہاں ایک پاک بی بی بھی آئی ہوئی ہے. کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ بی بی کا دل دکھ جائے, بی بی خفا ہو جائے. ان دس دنوں میں بہت احتیاط کرنی ہے, مجلس میں جانا ہے لیکن خواتین حجاب کا خیال رکھیں ورنہ بی بی کا دل دکھ جائے گا. ہم سب نماز کا خیال رکھیں بی بی کا ورنہ دل دکھ جائے گا. تو بی بی تشریف فرمائے, اور یہ مجلس تو وہ ہے مدینہ میں واقع کربلا کے بعد زہری آتا ہے سید سجاد کے پاس, آ کر کہتا ہے مولا میں نے اپنے گھر میں شادی رکھی ہے, آپ تشریف لائیے گا. سیر سجاد کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, کہتے ہیں اے زہری تجھے تو معلوم ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. زہری کہتا ہے مولا نے جواب ایسا دیا میں برداشت نہ کر سکا, میں نے سر کو جھکایا میں چلا گیا. کچھ دنوں بعد واپس آیا, میں نے کہا مولا اب میں نے آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے, مولا خوشی لائیے گا. سر سے جانے گا میرے بابا کی مجلس, ہاں میں آؤں گا. مجلس ہوتی ہے سید سجاد آتے ہیں, زہری نے ممبر کے قریب بٹھایا. جیسے ممبر کے قریب مولا بیٹھے زاکر نے مصائب پڑھنا شروع کی. دیکھیں 1400 برس آج گزر چکے ہیں, جب زاکر مصائب پڑھتا ہے آپ سے برداشت نہیں ہو پاتا. تو مجلس جب وہ ہو اور اس میں سید سجاد بیٹھے ہو جس نے اپنے باپ کے پامال لاشے کو دیکھا ہو, اس مجلس میں کیسا پروگرام ہوگا؟ ایسا گریا ہوا کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا. زہری کہتا مجلس ختم ہوئی میں مولا کے پاس آیا, میں نے دیکھا مولا نہیں ہے. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی, مولا سید سجاد وہاں بیٹھا ہے. زہری نے کہا مولا میں بہت شرمندہ ہوں. مولا سید سجاد نے کہا نہیں زہری, تو تو فقط اس مجمعے کو دیکھ رہا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں, ارے جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا اس مجلس میں آئی ہے. سید سجاد ایک مرتبہ جاتے ہیں پھوپھی زینب کے پاس, کہتے ہیں پھوپھی اماں کل رات آپ نے خواب بیان کیا. دیکھیں پہلے سمجھ میں آ جائے ان دس دنوں میں پورسا کسے دینا ہے. کہا آپ نے خواب دیکھا ذرا مجھے بیان کیجیے گا. شہزادی نے کہا بیٹا تم تو امام وقت ہو, تم تو سب جانتے ہو. کہا پھوپھی ولایت کا حق یہی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن آپ مصائب بیان کیجیے. سید سجاد مصائب سننا چاہتے ہیں, مصائب سننے کا سوال. کہا کہ مصائب بیان کیجیے. زینب کہتی ہے اے بیٹا کل رات میں نے خواب میں دیکھا میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, سر پر خاک ہے اور بال حسین کے خون سے رنگین ہے. میں نے اپنی کو ماں کے قدموں میں گرایا, میں نے کہا اماں آپ تو مدینہ میں تھی, آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ اماں نے مجھے کہا نہیں زینب تو مدینہ سے چلی, تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ چلی, تو کربلا سے چلی تیری ماں ساتھ ساتھ چلی. زینب میں وہاں بھی موجود تھی جہاں میرا حسین گرنے والا تھا, میں نے اپنے بالوں سے مقتل میں جھاڑو دی. سیدہ کو پرسا دینا شریک اللہ ہے, شریک سفر ہے سیدہ. اور مدینہ سے جب قافلہ چلا ہے, حسین حاکم کے دربار میں تھے, کچھ دیر ہو گئی. خدا آپ کے کنہی کو قبول کرے, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, سوائے غم اہل بیت کے. جب حاکم کے دربار سے واپس آتے ہیں کچھ دیر ہو گئی تھی, دیکھا شہزادی زینب سجدے میں اور خدا سے کہہ رہی ہے اے بار الہ میرے حسین کی طرف خیر ہو. میں کہوں گا اے بی بی حسین کا کچھ دیر کے لیے جانا برداشت نہ ہوا, جب حسین رخصت آخر کے لیے آئیں گے. جیسے ہی زینب نے حسین کی آواز سنی اپنے سر کو اٹھایا, کہا بھیا کیا معاملہ ہے؟ حسین نے کہا ظالم نے بیعت کا مطالبہ کیا. زینب نے علی کے جلال میں کہا بھیا آپ انکار کر دیجیے. حسین نے کہا بہت بڑی قربانی دینا پڑے گی. زینب نے کہا بھیا اگر آپ کے سر پر نانا کا امامہ ہے تو میرے سر پر ماں فاطمہ زہرا کی چادر ہے. ہم ایسا کرتے ہیں میدان تقسیم کر لیتے ہیں, بھیا کربلا کا میدان آپ کے حوالے, شام کا میدان میرے حوالے. اب علی اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گھوڑ میں, سکینہ تماچے کھائے گی تو زینب کی گھوڑ میں. وہاں سے قافلہ چلا, حسین کے لیے بہت سخت ہے مدینہ چھوڑنا. جب ایک عام حاجی حج پر جاتا ہے, خدا ہم سب کو نصیب کرے, جب عام حاجی جاتا ہے مدینہ میں ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے. جب جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آتی ہیں, ماں فاطمۃ الزہرا کی قبر نظر آتی ہے, حاجی سے برداشت نہیں ہو سکتا. دن گزرتے جاتے ہیں اور جب آخر دن آ جاتا ہے الوداعی زیارت کے لیے, میں نے دیکھا حاجیوں کو زیارت پڑتے ہیں بقیع سے باہر آتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں, پھر باہر آتے پھر اندر جاتے ہیں. بیوی کی قبر سے ودا نہیں ہو پاتے. مجھے نہیں معلوم میرے حسین نے اپنی ماں سے کیسے ودا کیا, حسین نے کیسے ودا کیا. لہذا راوی کہتا ہے جب رسول کی قبر میں پہنچے تو سکون کے ساتھ پہنچے, جب بھائی سے ودا کیا تو اطمینان کے ساتھ ودا کیا, لیکن جب ماں کی لحد پر آئے تو ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ پہلی بار کے پاس آتا ہے. حسین نے آخری جملہ کہوں گا, کتاب رو چکے ہیں مجلس تمام ہو رہی ہے. حسین نے قافلے کو تیار کرنے کا حکم دیا, بیبیاں سوار ہونا شروع ہوئی. ام فروا آتی ہیں, قاسم آگے بڑھتے ہیں اپنی ماں کو سوار کروایا, ام لیلہ آگے بڑھی, اکبر آگے بڑھے اپنی ماں کو سوار کروایا. ایک شہزادی ام کلثوم بیت سے باہر نکلی, مولا عباس آگے بڑھتے ہیں اپنی بہن کو سوار کروایا. اور اس کے بعد مولا دی نے ندا دی, یا اہل العالم غضوا ابصارکم, اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو اور اس مقام سے چلے جاؤ, اس لیے کہ ولی کی بڑی بیٹی زینب نکلنے والی ہے. شہزادی نکلی ہے, ایک طرف سے حسین بڑھے, ایک طرف سے عباس بڑھے, ایک طرف سے اکبر بڑھے, زینب کو سوار کروایا. میں کہوں گا اے بیوی اس سواری کو بھول جائیے کبھی, اس لیے کہ 21 رمضان کو جب سواری چلی ہے سوار کروانے والا کوئی نہ تھا. زینب نے کہا ام فروا کیا ہوا, قاسم نہ صحیح زینب تمہیں سوار کروائے گی, لیلہ اکبر نہ صحیح زینب سوار کروائے گی, کلثوم عباس نہ صحیح تمہیں زینب سوار کروائے گی. ایک ایک بیوی کو سوار کروایا, جب ساری بیویاں سوار ہو گئی زینب نے دائیں دیکھا, زینب نے بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا, فرات کا رخ کیا, تیری بہن پر وہ وقت آ گیا کہ کوئی سوار کروا دے.
خلدون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
اے معبود، تجھے واسطہ اس فرش اعلیٰ کا، تجھے واسطہ بارگاہ مولا حسین کا، زندگی بھر اسی انداز میں مولا حسین پر آنسو بہانے کی اور اسی غم میں مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، تمام مجلسوں کی جلوس کی ماتم کی حفاظت فرما. جو عزاداری کو خراب کرنے والے ہیں، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو جلد سے جلد واصل جہنم فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ، پاک پروردگار تو نے اس فرش ادا کو وسیلہ بنایا ہے کہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں. یہاں عزاداران سید الشہداء اپنی خالی جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں. تجھے حسین کا واسطہ، تجھے شہزادی زینب کبریٰ کا واسطہ، ان تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان گناہ گار آقوں کو اپنے آقا اور مولا کے دیدار سے منور فرما، آقا کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.